السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. کل کے پارے کی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں، اس کے ہائی لائٹس، خاص باتیں. اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن عمل جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. عمل کے مطابق درجات ہیں، یعنی جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن اس کے درجات کی بلندی اعمال کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. ہر مسجد صرف نیکی کے کام کے لیے نہیں، کچھ ایسی جگہیں لوگ ان کی آڑ لے کر وہاں سے فساد بھی پھیلاتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں دین کو. موت کبھی نہ مانگے، کیونکہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے. اگر نیک انسان کو زندگی ملتی ہے تو وہ اس کے درجوں میں بلندی کا ذریعہ ہے، اور اگر برے انسان کو بھی زندگی زیادہ ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ توبہ کر لے. صدقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہمارے ڈیوٹی کے اوقات ہمارے لیے امانت ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا لازم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں. انسان صحت کی حالت میں جو اچھے عمل کرتا ہے اور ان پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو بیماری کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے وہ اعمال ویسے ہی لکھواتے ہیں. انسان کے اندر کبھی بھی نیکی کا غرور اور تکبر نہ آئے، اللہ کے آگے جھکا رہے. جو علم حاصل نہیں کرتا پھر وہ عمل سے بھی دور رہتا ہے، کیونکہ جس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ کرنے کی ہے وہ پھر کیسے کرے گا. مثلا اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی ہے، یا صرف ایک یاد کی ہوئی ہے دوسری نہیں معلوم، تو پھر آپ صرف ایک ہی پڑھتے رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، جبکہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے جانا چاہیے. ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. قرآن جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو، تلاوت کی جا رہی ہو، تو اگر اس کو ہم سنیں گے تو ہی اللہ کی رحمت آئے گی اور برکت حاصل ہوگی. تو اس لیے قرآن مجید کا ادب بہت ضروری ہے، اس وقت خاموشی بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے والوں کی جو خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. وہ کون کون سی خصوصیات ہیں؟ نمبر ایک، التائبون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، سیاحت کرنے والے، اس میں روزہ رکھنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کا خوف دل میں ہو تو باقی خوف پھر نکل جاتے ہیں. اپنی پسند و ناپسند کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے تابع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی راہ میں دین کا کام کرنے میں جتنی جتنی آپ کو تھکاوٹ لاحق ہوگی، اسی کے مطابق اجر بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ایسے موقع پر کبھی بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بے صبرہ پن نہیں دکھانا چاہیے. یعنی جب غم کا وقت ہو، تکلیف کا وقت ہو، تو انسان اللہ کی مدد مانگے. ایک بڑی اہم بات آپ نے مس کر دی جو آپ سب کو ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بے رخی کے وقت، لوگوں کی بے وفائی کے وقت، جب لوگ منہ موڑ جائیں، لوگ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیں، لوگ آپ کو تنہا کر جائیں، تو اس وقت ایک خاص دعا کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کریں. وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ عموماً ہم شکایت تو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ اور یہ کیا اور اس نے جواباً میرے ساتھ ایسا کیا. یہ باتیں کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جتنا بھی رونا رو لیں لوگوں کی بے رخی کا، بے وفائی کا، بدلحاظی کا، تو حاصل کیا ہے؟ کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا. لیکن اگر آپ اس وقت دعا کریں اور اللہ سے مدد مانگے، تو اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا وقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
سب سے پہلے شہر رمضان. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہی رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہمارے لیے بہت سی برکتیں سمیٹ کر آیا ہے، اس لیے ہمیں اس کے آمد پر خوش ہو جانا چاہیے. اس کا کیا معنی ہے کہ رمضان مبارک ہے، بابرکت ہے؟ اس کے لیے لفظ برکت کو سمجھنا ضروری ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، بڑھوتری ہونا، کثرت سے ہونا. لسان العرب میں آتا ہے کہ برکت کا معنی ہے ہر خیر میں اضافہ ہو جانا. تو رمضان مبارک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو بھی خیر آپ کریں گے اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہو جائے گا، ہر نیکی کا اجر بڑھ جائے گا، اس کی توفیق بھی بڑھ جائے گی. تو مبارک اسے کہتے ہیں جس کی طرف سے بہت زیادہ خیر حاصل ہو. مبارک کیا ہوتا ہے؟ جس سے بہت زیادہ خیر آپ کو ملے. تو الحمدللہ رمضان آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ خیر و بھلائی کے دروازے کھل گئے. ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب السما، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں تو آپ کی دعائیں، آپ کے نیک اعمال، آپ کے صدقہ خیرات، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، یہ سب کچھ اوپر جاتا ہے، قبول ہوتا ہے. تو ہمیں اس کی برکت کو محسوس کرنا چاہیے. برکت کا لفظ جو ہے، چونکہ اس میں اضافے اور کثرت کی بات آتی ہے، تو اسی لیے عربوں کے ہاں جب پانی بہت زیادہ ایک جگہ جمع ہو جاتا تھا تو اس کو برکہ کہا جاتا تھا، تالاب جیسے، یعنی پانی کا اجتماع، پانی اکٹھا ہو جانا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی پر ہی زندگی ہے، اور پانی سے کتنی خیر و بھلائی انسان کو حاصل ہوتی. انسان پیتا ہے، اس سے نہاتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، جانور پیتے ہیں. ابھی میں آ رہی تھی تو راستے میں نے دیکھا کہ تھوڑے سے پانی کی ایسے چھپڑی سے لگی ہوئی تھی اور اس میں کوے نہا رہے تھے. ان کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا کہ یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اس پانی کی وجہ سے. اور اس گرمی کے موسم میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں باہر پانی رکھ دیں، کیونکہ جب بارشیں نہیں ہوتی تو عموماً گرمی میں پانی خشک ہو جاتا ہے، تو چرند پرند جو ہیں وہ بےچارے پیاسے رہتے ہیں. تو جب روزہ رکھ کے آپ کو پیاس لگے تو ان کی پیاس کا بھی خیال کر لیں انشاءاللہ. تو برکہ کہتے ہیں پانی کے پونڈ کو، یعنی پانی وہاں بہت کثرت سے جمع ہو گیا. اب فائدے ہی فائدے ہیں، انسانوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، کھیتیاں بھی سیراب ہوتی ہیں، اس سے فصلیں اگتی ہیں اور بے شمار بھلائی آتی ہے اس سے. اسی طرح لغت میں برکت کا معنی کسی چیز کا قائم ہونا، لازم ہونا اور استقرار پکڑنا بھی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز قائم ہو گئی، جم گئی. بروک البعیر کہتے ہیں اونٹ کے بیٹھنے کو، کیونکہ جس گھر میں اونٹنی ہوتی تھی وہاں بہت سی خیر ہوتی تھی، گھر والے بھوکے نہیں ہوتے تھے. اونٹنی پہ سواری بھی ہوتی اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے اور اونٹنی کا وجود ان کے لیے ایک خیر و برکت کا باعث ہوتا، یعنی ان کے لیے بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہو جاتی۔ تو رمضان بابرکت مہینہ ہے، حصی طور پر بھی مانوی طور پر بھی، یعنی اس مہینے میں انسان کو اپنے وقت میں، اپنے رزق میں، اپنے عبادت کی توفیق میں برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس میں انسان اضافہ محسوس کرتا ہے، خیر نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں اگر آپ کی نیند تھوڑی سی بھی کم ہو جائے تو آپ بہت تھک جاتے ہیں، لیکن رمضان میں ہر شخص کی نیند پر اثر پڑتا ہے، کسی نہ کسی طرح ضرور کم ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم عبادت زیادہ کر لیتے ہیں، آپ کی نمازوں کی کوالٹی بھی بڑھ جاتی ہے، کوانٹیٹی بھی بڑھ جاتی، نوافل میں کثرت ہو جاتی، تو کثیر ہو گیا نا، کثرت آ گئی، خیر اور بھلائی آ گئی آپ کی عبادت کے اندر۔ تراویح آپ پڑھتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہوتی تھی اور کہاں اتنی ایکسٹرا رکعتیں اور وہ بھی اتنے لمبے لمبے قیام کے ساتھ پڑھ لی۔ تو کیا یہ کثرت اور برکت نہیں؟ کیا یہ خیر اور نیکی میں اضافہ نہیں؟ اسی کو برکت کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں آپ کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو رمضان میں ہوتی ہیں، اور اس میں سب امیر غریب سبھی شامل ہیں، کیونکہ امیروں کے دل بھی اس مہینے میں کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ حصہ غریبوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان کے دسترخوان بھی کچھ آباد ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کچھ کھانے کو بہتر مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت بھی عام دنوں سے زیادہ کرتے ہیں، اس میں بھی اضافہ ہو گیا، وہاں بھی برکت ہو گئی۔ پھر اسی طرح صدقہ خیرات زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی اعمال ہم اس مہینے میں کرتے ہیں ان کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اور کوئی جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ دینے والا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ وللہ المثل الاعلی، جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو کچھ دیں اور پھر انسان کی محنت اور کوشش اور عبادت کا اجر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ کتنا زیادہ ہوگا، اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہے، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ، یہ نہیں کہا اس کے برابر، کہ خیر من الف شہر، اس سے بھی اچھی، اس سے بھی زیادہ، تو یہ برکت ہی تو ہے۔ کیا آپ سال کے کسی مہینے کی کسی رات میں ایک ہزار مہینوں کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ہماری تو اتنی زندگی بھی شاید نہ ہو، اور زندگی ہے بھی تو ہم کہاں عبادت میں گزار رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں دوسری کتابیں بھی نازل ہوئیں، اس مہینے میں کچھ اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، جیسے سب سے پہلے بدر کا مارکا، اس میں اللہ نے بہت بڑی کامیابی دی، پھر فتح مکہ، اسی طرح مسلمانوں نے اندلس بھی اسی مہینے میں فتح کیا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے کیا فیض حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ان سب کی خیر و برکت اور بھلائی محسوس کیجیے۔ اب دیکھیے کہ تھوڑا کھا کر بھی آپ کو بھوک نہیں لگتی، پانی کے پینے کی مقدار بھی کم ہو جاتی، نیند کی مقدار کم ہو جاتی، وقت میں برکت ہو جاتی۔ آپ دیکھیے کہ آج صبح جب ایک خاص وقت کے بعد کھانا پینا نہیں تھا تو کتنی فراغت تھی، وقت ہی وقت تھا، اور وہ وقت کس کے لیے بچ گیا؟ قرآن کی تلاوت کے لیے اور کچھ نیک کاموں کی پلاننگ کے لیے۔ تو یہ سب برکتیں ہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال کر دے، اور جو وعدے اس نے ہم سے کر رکھے ہیں اس مہینے کی خیر و بھلائی کے حوالے سے وہ ہم سب پر پورے کر دے۔ چلیے اب قرآن مجید پڑھتے ہیں، دلوں کا جائزہ لیجیے۔
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
بارما بارا.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله إلا على الله رزقها. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. یعنی چھوٹے سے چھوٹا چلنے والا جاندار اور بڑے سے بڑی مخلوق سب کے سب اللہ کے ذمہ ہیں. اب تک انسان یہ نہیں جان سکا کہ زمین کی سطح پر چلنے والے جانداروں کی قسمیں کتنی ہیں، ان کی نوعیتیں کیا ہیں، ان کو رزق وہم پہنچانا تو بہت دور کی بات. ان سب کو کس نے پیدا کیا، ان سب کو کون زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو کون کھلا رہا ہے. اسی طرح پانی کے اندر کی مخلوق اور اس میں بعض مخلوقات جیسے ویل مچھلی جیسی چیزیں کتنی ہیوج ہیں، کتنی بڑی ہیں، اور ان کو ایک دن میں کتنی خوراک چاہیے ہوتی ہے، اس خوراک کا بندوبست کون کرتا ہے. اور پھر اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی وہاں بستی ہے، وہ کس طرح سروائیو کرتی ہے، وہ کس طرح اپنی نسل بڑھاتی ہے، اور وہ کیا کھاتی ہے، کہاں سے رزق پاتی ہے. ان سب چیزوں کا تو علم بھی انسان کو نہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. اسی طرح ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور دیگر مخلوقات، کیڑے مکوڑے زمین کی سطح پر پائے جاتے ہوں یا زمین کی تہوں میں رہتے ہوں یا اندر کہیں زمین کے چھپے ہوئے ہوں، وہ دن کو نکلتے ہوں یا رات کو نکلتے ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کر انسان. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا. رزق کی قسمیں اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ہر علاقے میں اگنے والی مختلف چیزیں ان کے موسم اور ان کی ضروریات کے مطابق، یہ سب پلاننگ کس کی ہے، یہ سب فراہمی کس کی ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے، یہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے. لہذا جب دیتا وہ ہے تو پھر ہمیں بندہ بھی اسی کا بن کر رہنا چاہیے. اور پھر نہ صرف یہ کہ رزق دیتا ہے ہر جاندار کو، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ کہاں دفن ہوگا، کہاں اس کے جسم کے حصے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کسی جگہ پر ایک سے زیادہ بار جا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب جانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر ایڈریس بھول جاتے ہیں. آج تو مجھے اسٹریٹ ہی بھول گئی کون سی تھی، وہ موڑ ہی بھول گئے مڑنا، اور پھر گھوم گھوم کے ہم نے بہت سا وقت ضائع کر دیا. ہمیں تو اپنے دوستوں کے مستقر کا بھی نہیں پتا، اور اس میں بھی ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر راستے سے کال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ کال نہ اٹھائے تو اس پر غصہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم دیکھیے کہ ہر ایک کہاں رہتا ہے، کہاں ہے اس کا ٹھکانہ، کہاں سوتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، دن بھر اس کی مشغولیت کیا ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں، اس کے شوق کیا ہیں، یہ سب اس کو پتا ہے. ہم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں مرنے کے بعد بھی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں دفن ہوں گے. معلوم ہے آپ کو؟ ہمیں نہیں پتا. اس کو پتا ہے کس نے زمین کے کس حصے میں سمانا ہے. اور پھر اسی طرح باقی جاندار بھی, کون کہاں مرے گا, کس زمین پر مرے گا, کس وقت مرے گا, یہ اللہ کو پتا ہے. بعض اوقات کسی انسان کی موت آئی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے اور کہیں دور دراز علاقے میں جا کر وہاں فوت ہو جاتا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے وہاں. اللہ کو معلوم ہے. وہ یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین, یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا کہ ہم کب آئیں گے کب جائیں گے. اس لیے موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور کبھی بھی انسان کو اس معاملے میں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے فلاں مر گیا یا اس کی وجہ سے فلاں پیدا نہیں ہوا. نہیں, یہ سب کچھ تو ہمارے وجود میں آنے سے پہلے کل فی کتاب مبین سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو پھر اللہ نے جب تقدیر میں ایک چیز رکھ دی تو ہم اس سے بھاگ کہاں سکتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, یعنی کیوں پیدا کیا تمہیں؟ تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, احسن عمل جس میں نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور جس کے کرنے کا طریقہ بھی درست ہوتا ہے. اور درست طریقے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ کی سنت کے مطابق. مثلاً اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور 100-100 نفل بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نیت خراب ہے, نیت دکھاوا ہے, تو پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں, اس میں آپ کا لباس ساتر نہیں, قبلے کی طرف رخ نہیں, اور اگر جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صف درست نہیں کیونکہ آپ طریقے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو وہ احسن عمل شمار نہیں ہوگا. کسی بھی کام کے اچھا ہونے کے لیے شرط رکھ دی گئی کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی ٹھیک ہو. باطن کیا ہے؟ نیت. اور ظاہر کیا ہے؟ اس کا طریقہ. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, یعنی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن, تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے, کھلی جادوگری. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانتے نہیں تھے اور ایک حقیقت کو جادو قرار دیتے تھے, اور اس طرح دراصل وہ اپنے آپ کو خود ہی دھوکا دے رہے تھے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا, اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. پھر فرمایا, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں, یعنی کچھ نعمتیں دیتے ہیں اور پھر اسے لے لیتے ہیں, مثلاً اولاد دی پھر لے لی, صحت دی اور لے لی, اسی طرح رزق میں کمی کر دی, یا کسی اور رشتے یا انسان کی کمی ہو گئی زندگی میں, ماں باپ لے لیے یا اولاد لے لی یا کچھ اور, تو پھر انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ انہ لیئوس, وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے, کفور اور ناشکری کرنے لگتا ہے. یہ ناشکری کیا ہے؟ یہ ناشکری یہ ہے کہ انسان اس وقت جو اس کو باقی بہت سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر بڑا مہربان ہے, وہ جو کچھ ہم سے لیتا ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس نے ہمیں دے رکھا, لیکن ہماری نظر اس پہ نہیں جاتی جو اس نے دیا ہے, اسے ہم بھول جاتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں, اور جو چلا گیا اس پہ روتے رہتے ہیں, اس پہ ناراض ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, اور پھر مایوسی میں باتیں کرنے لگتے ہیں. اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے, مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا. پھر فرمایا, اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ ذہب السیئات عنی، میری تو ساری تکلیفیں چلی گئیں، ہماری ساری سختیاں دور ہو گئیں، انہ لفرح فخور، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یہ ہے انسان کا حال کہ جب نعمت ملتی ہے تو کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے کہ میری کوشش سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ دینے والے کو نہیں پہچانتا۔ یاد رکھیے، شکر کے لیے لازمی جز ہے یہ کہ انسان جس نے نعمت دی ہے اس کو بھی پہچانے، اس نعمت کو بھی پہچانے جو اس کے پاس ہے، اور پھر اس پر خوش ہو، اور پھر زبان سے بھی اس کا اظہار کرے، اور اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرے، اس کے بارے میں بخل نہ کرے۔ لیکن یہاں حال کیا ہے کہ نعمت جاتی ہے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، ان عیبوں سے پاک وہ لوگ ہیں، الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جو صبر کریں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر کبیر بھی۔ یاد رکھیے کہ مومن کا ہر فیصلہ بہتری ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ یا اس کی کوئی بھی سوچ حالات کے تابع نہیں ہوتی، وہ اصولوں کا بندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں اور وہ اصول اس نے قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوتے ہیں۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر مجھے کیا کرنا ہے، نعمت ملنے پر کیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تکلیف کے موقع پر مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر وہ مومن یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ سراسر خیر و بھلائی کا فیصلہ ہے، اسی لیے جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، مومن اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اسے جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے یا جسم میں کہیں کوئی خارش ہی اٹھ جاتی ہے، کہیں چبھن ہی محسوس ہونے لگتی، کوئی درد کی لہر ہی دوڑ جاتی، کبھی چکر ہی آ جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جو ہم ہر روز ایکسپیرینس کرتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو ایسے میں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہائے واویلا فریاد نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ اور وہ صبر کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ ان حالات میں بھی خوش رہنا جانتا ہے۔ اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جس کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اگر اس وقت یہ تکلیف کا معاملہ ہے تو اس میں میرے لیے بہت بڑا اجر پوشیدہ ہے، لہذا وہ اس وقت کو بھی خوش اسلوبی سے گزارتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر کے، یعنی اللہ کے بارے میں اچھا گمان کر کے، اور اللہ کی عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھ کے۔ پھر فرمایا، اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا نگران اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی؟ اچھا، یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یاد رکھیے، جو دین کا داعی ہوتا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی نعمت، جس کو پا کر اسے اعتماد حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا فہم اس کو حاصل ہوتا ہے اور جس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس پر خوش ہوتا ہے، فبذلک فلیفرحوا، کہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے۔ لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان کو اس دولت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ اسے چھوڑ کر دنیا کی دولت میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں کے ذریعے، دنیا کے خزانوں کے ذریعے، اور دنیا کے جو عیش و عشرت کے سامان ہیں ان کے ذریعے اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری عزت اور وقت اور قدر و قیمت زیادہ بڑھے گی، جبکہ مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن کی دولت دی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پریشانی ہوئی کہ لوگ کہیں گے اور یہ فرمائیں کہ اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے یا آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس خزانے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے نہیں ہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے, کوئی دنیا کی رونقیں نہیں ہیں. نہیں, آپ کے پاس قرآن ہے. یہ نعمتیں اور دولتیں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں اور بے شمار لوگوں کے پاس ہم سے زیادہ ہے. اسی لیے تو ہر وقت دوڑ لگی رہتی ہے کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں, اس سے آگے نکل جائیں. لیکن اللہ نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس کے مقابلے میں تو وہ ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکے تھے. وہ تو اتنی بڑی دولت تھی. آج ہمیں بھی جب قرآن کی دولت مل جائے تو اس پر اسی طرح خوش ہونا چاہیے. اور جس کے پاس قرآن کی دولت ہو پھر وہ اپنے دل میں یہ خوف رکھے اور شرمندگی محسوس کرے کہ میرے پاس دنیا والوں کی طرح ساز و سامان نہیں. تمہاری عزت دنیا کے ساز و سامان میں نہیں, تمہاری عزت اس کتاب کو آنر دینے میں ہے, اس کی خدمت کرنے میں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے یہ کتاب, اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سرے تسلیم خم کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں انہیں صرف دنیا کی رونق چاہیے, ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہی دے دیتے ہیں, دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. کیونکہ رزق دینا تو اللہ کے ذمے ہے نا, الا علی اللہ رزقھا. تو جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اور اسی لیے وہ ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے تو جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اس طرح پالے گا جس طرح موت اس کو پا لیتی ہے. یعنی اس کو وہ رزق مل کر رہے گا. تو جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے دنیا مل جائے گی اس کو جتنی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, اور وہ اس میں کچھ بھی کمی نہ کیے جائیں گے. لیکن ایسا انسان یاد رکھے کہ جو اپنی آخرت کو بھول کر آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا کے پیچھے لگ گیا تو پھر اس کے لیے کیا نقصان ہے. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا. یاد رکھیے بہت سی چیزیں تو ایک انسان کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی. وہ پورا ایک دور ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کے گھر کو یاد کیجئے, اگر وہ اس وقت دنیا میں نہیں تو کہاں ہے وہ گھر, کس کے پاس ہے, وہ رونقیں کہاں گئیں, وہ لوگ کہاں گئے جو وہاں اکٹھے ہوتے تھے, وہ سب کھانا پینا میل ملاقات وہ لینا دینا وہ سب ختم ہو گیا. پوری تاریخ پلٹ گئی, سب کچھ ماضی کا قصہ بن گیا. اور یہی حال ہر ایک کا ہے. آج ہمارے آس پاس جتنی بھی رونقیں ہیں جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے تو کام کی نہیں اور بعد والوں میں سے بھی بہت سو کی کام کی نہیں. ایک کے بعد ایک جنریشن گزرتی چلی جاتی اور ان کے ساتھ ان کا رزق اور ان کا مال و دولت اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر یہ سب کچھ آخرت کو سامنے رکھ کر نہ بنایا ہو تو پھر وہاں تو کچھ بھی نہیں. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کا کیا دھرا سب باطل ہو گیا. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے اور اس کے بعد ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے, یعنی ان کو ایمان لانا ہی چاہیے. اور انسانی گروہوں میں سے جو اس کا انکار کر دے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. پس اے پیغمبر آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے, نبوت ہے کتاب ہے, یہ سب سچ ہے اگر لوگ نہیں مانتے تو ان کی وجہ سے آپ کے یقین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ گھڑا تھا. یعنی شرک کرنے والوں کے خلاف اور بھی گواہی دینے والے ہوں گے. سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارے میں رہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے. وہ اخبتوا الی ربہم، رب کے سامنے عاجزی کی. اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک ایڈیشنل صفت کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے آگے جھک کر رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو کھلے دل سے مانتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، ان دونوں فریقوں کی مثال، یعنی ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی، ایسی ہے جیسے ایک آدمی اندھا بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے؟ یعنی جو نہیں مانتا وہ اندھا بہرا ہے اور دوسرا جو ماننے والا ہے وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، کیونکہ اس کو حق نظر آ گیا ہے، وہ حق بات سنتا ہے. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟